الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعدون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدن أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. متمزہ سورۃ النساء الحمدللہ ہمارے زیر مطالعہ ہے. اس کے چار کل حصے ہیں جس میں سے دو حصوں کا ہم نے مطالعہ کر لیا ہے. پہلے حصے میں معاشرتی احکامات کا تذکرہ آیا, دوسرے حصے میں بنی اسرائیل میں سے خاص طور پر یہود سے خطاب کرتے ہوئے ان کی اسلام دشمنی کا تذکرہ ہم نے سمجھا, اور تیسرا جو اس کا حصہ ہے آیت نمبر 58 سے اس کا آغاز ہوا اور آیت نمبر 152 تک یہ حصہ ہے, اور یہ طویل ترین حصہ ہے سورۃ النساء کا. خطاب اہل ایمان سے ہے, اور اہل ایمان میں جو آستین کے سانپ ہیں منافقین خاص طور پر, ان کی تین بڑی کمزوریوں کا بیان ہے کہ جو اس حصے میں ہمارے سامنے آ رہا ہے. ابتدائی جو دو آیات تھیں آیت نمبر 58 اور 59, اس میں اسلام کا جو سیاسی نظام ہے اس کے چھ رہنما اصول وہ ہمارے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھے, اور پھر آیت نمبر 60 سے پچھلی دفعہ ہم نے آغاز کیا تھا منافقین کا جو طرز عمل ہے اس کو سمجھنا شروع کیا تھا, اور بنیادی بات ہم نے یہ سمجھی تھی کہ جب بھی قرآن مجید میں منافقین کا تذکرہ آئے تو ہمیں سب سے زیادہ حساس ہونا چاہیے اس حوالے سے کہ یہ منافقین یہ کلمہ گو مسلمان ہوا کرتے ہیں لیکن نفاق کے درجے پر کب پہنچتے ہیں کہ جب دین کے احکامات سامنے آئیں اور پھر اس میں پسپائی جو ہے وہ اختیار کی جائے, دین کے احکامات کو قبول کرنے کر کے آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹ جایا جائے اور عملی لحاظ سے اس پر عمل پیرا نہ ہوا جائے, تو پھر یہ نفاق کے درجے ہیں کہ جو انسان چڑھتا چلا جاتا ہے. اور سب سے زیادہ نفاق کا خطرہ انہی لوگوں کو ہوتا ہے کہ جن کے سامنے دین کے تقاضے واضح ہو جائے, اور یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ جو خطرہ محسوس کرتے تھے اور حساس تھے نفاق کے حوالے سے وہ سب سے زیادہ کون تھے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین. تو اس اعتبار سے ہمیں تو ملین ٹائمز حساس ہونا چاہیے, سینسٹو ہونا چاہیے اس حوالے سے کہ بھی آج بھی ہم کلمہ گو مسلمان الحمدللہ, یہ اللہ کی ایک بہت بڑی جہاں نعمت ہے, وہاں حساسیت اس اعتبار سے کہ اگر خدا نخواستہ ہم نے اس کلمے کے جو بھی حقوق ہیں وہ ادا نہ کیے عملی طور پر انفرادی اور اجتماعی حیثیتوں میں, تو پھر یہ نفاق کا خطرہ ہمارے اندر بھی موجود ہے, اور یہ نفاق کا خطرہ ایک بندہ مومن ہی ہے کہ جو محسوس کرتا ہے, یعنی جس کے اندر ایمان کی پونجی ہو تو اسے ہی لٹ جانے کا خطرہ رہتا ہے. ورنہ وہ ایمان کی پوجی سے جو ہے وہ ایک انسان خالی ہو اس کے خزانے سے تو پھر وہ لٹ جانے اور چوری ہونے کا کھٹکا کسے رہے گا. تو بہرحال یہ ہے کہ اس حوالے سے یہاں بھی انشاءاللہ جو آج ہم نے آیتیں سمجھنی ہیں اس میں بھی یہ منافقین کی جو تین بڑی کمزوریاں ہیں اس کا بیان, جیسے پہلے بھی ہم نے سمجھا تھا, پہلی جو بہت بڑی ایک بوجھ محسوس کرتے تھے منافقین وہ تھا اطاعت رسول. اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان پر بہت بھاری تھی, اور اسی کا تذکرہ پچھلی آیت میں بھی ایک واقعے کے پس منظر میں آیا اور آج بھی اسی کے تسلسل میں بات آگے بڑھ رہی ہے. آگے جا کے انشاءاللہ اگلی نشستوں میں ہم دو کمزوریاں اور پڑھیں گے, اور دوسری کمزوری کہ اللہ کی راہ میں ہجرت اختیار کرنا, یہ بھی ایک بہت بھاری تھا منافقین پر. دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں کفار سے قتال کرنا, اللہ کی راہ میں جنگ کرنا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ کی زمین پر, یہ بھی منافقین پر بہت بھاری تھا, اپنی جان اور مال ان کو بڑی عزیز تھی. تو بہرحال یہ کمزوریاں تین ہیں کہ جس کا بیان چل رہا ہے. پچھلی جو آیات ہم نے سمجھی ہیں اس میں ایک خاص پس منظر میں ایک منافق بشر نام کا ایک منافق کہ جس کے ساتھ ایک یہودی کا کانفلکٹ ہوا, اور حق پر یہودی تھا اور ناحق دعویٰ منافق کلمہ گو مسلمان نے کیا تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ طے پایا تھا, اختصار کے ساتھ میں دوبارہ سے عرض کر دیتا ہوں یاد دہانی کے لیے, کہ طے یہ پایا کہ اچھا یہ منافق چاہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول سے فیصلہ نہ کرایا جائے بلکہ کعب بن اشرف کہ جو بدترین دشمن تھا اللہ کے رسول کا دین کا یہودی عالم اس کے پاس جایا جائے یہودی سردار. لیکن جو یہودی تھا وہ اپنے سردار کو اچھی طرح سے جانتا تھا کہ بہرحال وہ عدل کا سراپا نہیں ہے, اور عدل کے سراپا تو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ حق پر مبنی فیصلہ کریں گے. اس کی چاہت تھی کہ اللہ کے رسول سے فیصلہ کرایا جائے. ایک مسلمان کلمہ گو اللہ کے رسول سے فیصلہ نہیں کرا رہا, اور ایک کافر ہے کہ جو اللہ کے رسول کی شخصیت سے متاثر ہو کے ان کے پاس جانا چاہ رہا ہے. بہرحال فیصلہ ہوا کہ اللہ کے رسول کے پاس جایا جائے. آپ نے دونوں فریقین کا جو بھی معاملات ہیں اس کو سنا, اور بہرحال جو بھی قرائن تھے اس کے مطابق فیصلہ یہ دیا کہ یہودی جو ہے وہ حق پر ہے, اور یہ ناحق دعویٰ جو بھی یہ منافق ہے بشر وہ کر رہا ہے, اور فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا. اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا منافقین نے, اور وہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے کوئی سفارش کرانا چاہے انہوں نے صاف منع کر دیا. ان کی شامت اعمال تھی کہ حضرت عمر کے پاس پہنچ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور جب حضرت عمر کو پتہ چلا کہ یہ اللہ کے رسول فیصلہ فرما چکے ہیں اور یہ اس پر تسلیم و رضا کی کیفیت پر نہیں آ رہے, اس کو مان نہیں رہے, تو بہرحال وہ تلوار لا کے انہوں نے اس منافق کی گردن اڑا دی, اور یہ فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا حضرت عمر نے کہ جو اللہ کے رسول کا فیصلہ تسلیم نہ کرے تو بہرحال پھر اس کے لیے میرا فیصلہ یہ ہے کہ پھر وہ یعنی مومن نہیں ہو سکتا. اور اس کی تصدیق ہے وہ آیتیں آج ہم پڑھ لیں گے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معافقت میں وہ آیتیں ہیں کہ جو نازل ہو گئیں, اور آپ کے فیصلے پر یعنی تصدیق ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آ گئے. اسی تسلسل میں آج یہ آیتیں بھی ہیں, اور بہت ہی اہم بنیادی اصول ہیں اطاعت رسول کے ضمن میں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے سامنے آئیں گے, اور جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی عظمت ہے توقیر ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم سمجھیں گے. فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, اللہ فرمانے کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے. یعنی رسول کے بھیجے جانے کا مقصد یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے دین کو ہمیں تھما کر اور واپس چلے جائیں, یا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم زبان سے صرف اقرار کر کے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اللہ کے رسول کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری زندگی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں گزاریں, یہ مقصد تھوڑی ہوا کرتا ہے رسولوں کی آمد کا. بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے رسولوں کو جو بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے کہ ان پر عقیدہ اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ عمل میں ایمان جو ہے وہ چھلکے اور وہ نظر آئے, یہی تو حقیقی ایمان ہے. تو فرمایا کہ ہم نے رسول کو اس لیے بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے، بلکہ اطاعت سے تو آگے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے، اتباع کی طرف جب وہ رغبت دلائی گئی ہے. یعنی قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو اللہ کی محبت کیسے ملے گی؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تمہیں کیا کرنا ہوگا اس کے لیے؟ فاتبعونی، تمہیں میری اتباع کرنی ہوگی، یعنی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. تو اطاعت اور اتباع یہ دو اصطلاحات ہیں کہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن مجید میں آئی ہیں. فرق کیا ہے؟ اطاعت میں حکم کا انتظار ہوتا ہے، حکم آیا ہے اب تو تعمیل کرنی کرنی ہے. لیکن جو اتباع ہے یہ اگلا درجہ ہے کہ اس میں حکم کا انتظار نہیں ہوتا، بلکہ کسی محب کی محبت میں سرشار ہو کر ڈوب کر اس کی ہر ادا سے جو وہ محبت ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ حکم آنے کا انتظار کیا جائے، جب حکم آئے گا تو پھر ہم ہلیں گے. نہیں، حکم آ رہا تو ماننے ماننا ہے، لیکن یہ ہے کہ کسی محبت کرنے والے سے، یعنی محبت کرنے والا جو بھی ہوتا ہے، وہ جس سے بھی محبت کرتا ہے، اور جو حقیقی اور واقعی محبت ہے اس کا اظہار ہی ہوتا ہے کہ اس کی ہر ادا کو جو ہے وہ اسے محبوب ہو اور اسے وہ اپنائے، اور اس میں پھر حکم کا انتظار نہیں ہوا کرتا. اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی اتباع کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے. اس سے اللہ کی محبت بھی ہے کہ جو حاصل ہوگی، اور یہ حساس معاملہ اس لیے بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو واضح احادیث ہیں اس میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ من اتانی فقد اتا اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی اطاعت کی. اور یہ قرآن مجید ہی کی تشریح ہے، ہم پڑھیں گے آگے جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد کہ من یطع رسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے کس کی اطاعت کی؟ اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو اللہ کے رسول بھی فرماتے ہیں کہ من اطانی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن اصانی فقد اصل اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. تو اصل میں تو اطاعت ہے اللہ کی، لیکن اللہ کی زمین پر اللہ کی اطاعت کس کے ذریعے سے ہوگی؟ اللہ کے رسول کے ذریعے سے ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا حکم ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن اب نماز کیسے قائم کریں؟ فجر میں کتنی رکعتیں فرض ہوں گی، کتنی جو ہے وہ سنت موقع ہوں گی، کتنے واجب ہوں گے، عشاء میں رکوع پہلے ہوگا یا سجدہ پہلے ہوگا، ترتیب کیا ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سلو کما رائی تمونی یوسلی، تم نماز پڑھو کہ جیسے کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو لہٰذا یہ ہے اصل میں اطاعت رسول کی اہمیت، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے سے اصل میں اللہ کی اطاعت اس کا حق ادا ہوگا. تو فرمایا کہ ہم نے رسول بھیجا اسی مقصد کے لیے ہے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے. ایک موقع پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، کہ میری امت کا ہر فرد، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہو جائے گا، الا من ابا، سوائے اس کے کہ جس نے خود جنت میں داخل ہونے سے منع کر دیا. یعنی بڑی انوکھی بات ہے، اور صحابہ کرام کو بھی بڑی حیرت ہوئی کہ ایسا بدبخت کون ہوگا کہ جو خود جنت میں داخل ہونے سے منع کر دے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ قیل من یابا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول ایسا کون ہوگا کہ جو منع کر دے جنت میں داخل ہونے سے خود؟ تو آپ نے فرمایا کہ من اتانی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور ومن اسانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا خود جنت میں داخلے سے انکار کر دیا. یہ ہے اطاعت رسول کی اہمیت صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم نے بھیجا ہی رسول کو اس لیے ہے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے. ولو انہم ظلموا انفسہم، اور کاش، اب یہ وہ جو پس منظر میں واقع ہے کہ وہ جو منافق اور یہود کی کانفلکٹ اور اس میں فیصلہ، اور منافقین نے اللہ کے رسول کا فیصلہ نہیں مانا، اور پھر یہ ہے کہ وہ منافق حضرت عمر نے اس کی گردن اڑائی. تو اسی پس منظر میں بات کی جا رہی ہے کہ ولو انہم ظلموا انفسہم، اور کاش کہ یہ منافقین جبکہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اللہ کے رسول کی عدالت میں یہ نہیں گئے، پہلے تو جا ہی نہیں رہے تھے اور جب گئے ہیں ان کو لے جایا گیا اور اللہ کے رسول نے فیصلہ دیا اور اس پر پھر یہ تسلیم و رضا کی کیفیت اختیار نہیں کر رہے، تو فرمایا کہ جاؤ کا، تو ان کے لیے بہتر تو یہ ہوتا، ان کی صحیح روش یہ ہوتی کہ اس غلطی کے بعد یہ ندامت ہوتی اور جاؤ کا فاستغفر اللہ، یہ آپ کے پاس آتے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اللہ سے استغفار کرتے، توبہ تلافی کرتے اپنے گناہ کی، واستغفر لہم الرسول، اور ان کے لیے رسول جو ہے وہ اللہ سے بخشش طلب کرتے، یہ اللہ کے رسول کے پاس بھی آتے، یعنی خاص طور پر اللہ کے رسول کا تذکرہ ہے کہ ان کے پاس بھی آتے اور ان سے بھی جو ہے وہ ریکویسٹ کرتے کہ آپ بھی ہمارے اس گناہ پر رب سے جو ہے وہ بخشش جو ہے وہ ہمارے لیے طلب کیجیے، اس لیے یہ اللہ کے رسول کے پاس آنے کا تذکرہ اللہ نے فرمایا، کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسٹیٹس تھا اور آپ کی جو عظمت تھی اس پر جو ہے وہ کاری بار کیا تھا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اول آ نہیں رہے تھے، وہ تو یہودی نے جو ہے وہ اصرار کیا ہے اور پھر اس کے بعد فیصلہ یہ ہوا، تو بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے گستاخ رسول کیا تھا، تو فوراً جو ہے یہ کہا گیا کہ یہ آتے اللہ کے پاس اس سے بھی معافی تلافی کرتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آتے اور اللہ کے رسول بھی اگر ان کے لیے بخشش طلب کرتے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یقیناً یہ اللہ کو پاتے خوب توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا، اللہ تو معاف کرنے پر آمادہ ہے، کوئی اس کے در پر تو آئے تو صحیح نا، وہ آنسو بہائے تو صحیح، وہ اپنے گناہوں کی توبہ تو کرے، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اب وہ آیت نمبر 65 آ رہی ہے کہ جس میں یہ ہے معاف قاطع عمر، یعنی پورا ایک چیپٹر ہے کہ جو فقہا نے قائم کیا ہے قرآن مجید کی وہ آیات کہ جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھی اعمال ہیں جو انہوں نے کیے اس پر تصدیق ہے کہ جو کہ فرمائی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں نازل فرمائی، یہ معاف قاطع عمر کہلاتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ جو منافق کی گردن اڑائی تھی کہ یہ مومن نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول کے فیصلے پر یہ سر تسلیم خم نہیں کر رہا اور میرے پاس اب فیصلہ کرانے آیا ہے، تو فرمایا کہ فلا و ربکا، پس نہیں اے نبی آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکمو کا فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ یہ آپ کو اپنے مشاجرات میں اپنے تنازعات میں اپنے جھگڑوں میں حکم اور منصف نہ بنا لیں، اور صرف یہیں تک نہیں، ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر یہ ہے کہ جب آپ کوئی فیصلہ کر دیں ان کے درمیان تو پھر اس فیصلے پر کوئی اپنے دل میں تنگی بھی محسوس نہ کریں، اور ویسلم تسلیما، اور یہ تسلیم کریں آپ کے فیصلے کو کہ جیسا کہ تسلیم کرنے کا حق ہے۔ یہ ہے وہ سند کی جو کہ پھر حضرت عمر کے اس فعل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سواد یعنی بالکل صحیح کیا، حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ گردن اڑا کر بالکل صحیح کیا، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے اللہ کے رسول جب تک کہ یہ اپنے تنازعات میں آپ کو حکم نہ بنا لیں، آپ کو منصف نہ بنا لیں، اور پھر جو فیصلہ آپ کر دیں اس میں کوئی اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں اور آپ کے ہر فیصلے پر سر تسلیم کم کریں جیسا کہ قبول اور تسلیم کرنے کا حق ہے۔ اسی آیت کی تشریح ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون احواہ تب علما جیتو بھی، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہاری خواہشات نفس اس شریعت کے تابع نہ ہو جائیں کہ جو میں لے کر آیا ہوں۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی تعلیمات لے کر آئے اس کی ایک اتھارٹی ہے دین میں، قرآن مجید ہم تک جو پہنچا ہے ہم کس قرآن حکیم کو مانتے ہیں کہ جس کو قول رسول کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، اور وہ آیتیں کہ جس کی تشریحات ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور فعل سے وہ ہمیں پہنچائیں، ہم تو اس اللہ اور قرآن کو مانتے ہیں نا، تو یہ اتھارٹی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال۔ لہذا یہ ہے کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ فرمان ہے کہ یہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات نفس اس شریعت کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لایا. اور دیکھیں یہ صرف جو اصول ہے نا, یہ بڑا کائناتی ایک اصول ہے, یونیورسل ٹروتھ ہے. یہ صرف اس دور کے لیے یا اس منافق یا منافقین کے لیے مخصوص نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ یہ رہتی دنیا تک کے لیے اصول قائم ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اہل ایمان میں کوئی بھی کانفلکٹ ہوگا کسی بھی سطح پر, انفرادی سطح پر, اجتماعی سطح پر, اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے جو بھی قوانین بنانے والے ہیں, جب بھی کوئی تنازع ہوگا تو لہذا اس تنازع کو سالو کس سے کیا جائے گا, کس کی طرف رجوع کیا جائے گا؟ قرآن و سنت کی طرف. اور لازم بات ہے قرآن کی طرف بھی اگر رجوع کیا جائے گا تو قرآن کے شاہراہ کون ہیں؟ وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے جس طرح سے تشریح فرمائی ہے اپنے قول اور فعل سے, لہذا اسی بنیاد پر وہ تنازعات ہیں کہ جو اس کو سالو کیا جائے گا ہر سطح پر. اور آج ذرا اس حوالے سے دیکھیے معاملہ, یہاں تو ایمان کی نفی ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی فرما دی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دی. آج اس آیت پر عمل کیسے ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنانے کا جو معاملہ ہے, آج تو اللہ کے رسول ہمارے درمیان نہیں ہے, تو اللہ کے رسول نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن آپ کی دیوی شریعت تو ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ریپلیسمنٹ میں اب کیا ہے؟ وہ شریعت ہے, قرآن و سنت ہے. اس کی بنیاد پر جو ہے وہ فیصلے کیے جائیں گے. وہ کیسے کیے جائیں گے؟ فیصلے تو عدالت کیا کرتی ہے, تو شرعی عدالتیں ہیں کہ جو کہ قائم ہو کہ جہاں پر ہم اپنے تمام تنازعات کو لے کے جائیں اور شرعی اصولوں کے مطابق جو ہے وہ فیصلے ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ یعنی محفوظ فرمائے اس مملکت خداداد پاکستان, نام تو لیا گیا تھا اسلام کا, اسلامی جمہوریہ پاکستان, اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لیکن یہ ہے کہ عدالتی نظام جس طرح سے اس ملک میں رائج ہے, کیسی کیسی بغاوتیں جو کہ ہم نے کی ہیں, اور عدالتوں کے جو بھی فیصلے ہیں, کسی نے خوب کہا کہ جو بھی پاکستان کی عدالتیں ہیں اس کے لیے تو عمر نو چاہیے, نو علیہ السلام کی عمر چاہیے, 950 سال کی عمر چاہیے, کہ فیصلے اتنے طویل ہوتے ہیں کہ ایک عمر میں تو انسان کے سامنے وہ فیصلے نہیں آتے. اس کے لیے صبر ایوب چاہیے, پاکستانی عدالتوں کے فیصلوں کے حوالے سے صبر ایوب چاہیے, صبر کرنا پڑتا ہے. اور قانون کا جو ہے وہ خزانہ چاہیے, ایسے ایسے وسائل جو ہے وہ خرچ ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ تیزی کے ساتھ فیصلے ہوں, آسانی کے ساتھ فیصلے ہوں. ایک شخص ہے کہ جو کہ اپنا فیصلہ کرانے کے لیے آیا ہے کراچی. کہاں سے آیا ہے؟ دور دراز علاقے سے, کسی گاؤں دیہات سے آیا بیچارہ, اور وسائل ویسے اس کے پاس نہیں, وہ خرچ کر کے آیا یہاں عدالت میں. اور عدالت میں پہنچا ہے تمام وسائل خرچ کرنے کے بعد تو پتہ چلا جج صاحب جو ہے وہ چھٹیوں پہ ہیں, یا جج صاحب جو ہے وہ آئے ہی نہیں, یا یہ ہے کہ بس کسی چھوٹی سی بنیاد کو اور سطحی سی بنیاد کو جو ہے وہ بنیاد بنا کر کیفیت کو, اور اس کو جو ہے وہ سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی. یعنی عجیب ڈرامے ہوتے ہیں ہمارے اس مملکت خداداد پاکستان میں عدالتی نظام. اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی طرف رجوع کی توفیق نصیب فرمائے. تو یہ تو عام اب اصول ہے کہ جو کہ بن گیا. پھر یہ ہے کہ فرد کی سطح پر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لادی ہوئی شریعت اوپر ہوتی ہے یا ہمارا قبیلہ اوپر ہوتا ہے, یا ہمارا نفس اوپر ہوتا ہے, یا ہماری بیگمات کے احکامات اوپر ہوتے ہیں. یعنی شادی بیاہ کا حوالہ صرف آپ لے لیجئے کہ جو خرافات شادی بیاہ کے موقع پر ہم آج اپنے معاشرے میں اپنے گھروں میں کر رہے ہوتے ہیں, الا ماشاءاللہ جس کو اللہ نے بچایا وہ بچایا بچا ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ اکثریت کا معاملہ کیا ہے کہ نکاح مشکل سے مشکل تر ہو رہا ہے. کس طرح سے بیجا رسومات کا ایک تمار ہے, لاکھوں روپیہ ہے کہ جو اس پر بیجا رسومات میں لٹایا جا رہا ہوتا ہے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ سادگی اختیار کرو, نکاح میں کم خرچ کرو تو برکت ہوگی, ہمیں برکتیں نہیں چاہیے. لاکھوں روپیہ بیجا رسومات میں, پٹاخوں میں, اور یہ ہے کہ پوری پوری جو ہے وہ گھر سستے ہیں اور گاڑیاں سستی ہیں, جہیز کی نانت کو جو ہے وہ شامل کیا گیا, لڑکی والوں پر بوجھ ہے کئی طرح کے جو ڈالے گئے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ایک طرفہ تماشا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمات بالکل ایک سائڈ پر. قرآن بالکل ایک سائڈ پر. ہاں شادی بیاہ میں قرآن کب آتا ہے کہ جب دلہن جو ہے وہ دہلیز پار کر رہی ہوتی ہے تو قرآن کو جو ہے وہ اس کے سائے میں اس کو دلہن کو گزارا جاتا ہے. قرآن کا عمل دخل تو یہ رہ گیا ہمارے شادی بیاہ, لیکن قرآن سے تعلیمات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سو دور. تو اب مجھے بتائیے کہ اس آیت کا مزدار پھر ہم لوگ نہیں بنیں گے؟ تم اس وقت تک یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے کہ جب تک کہ آپ کے دیے ہوئے فیصلوں کو یہ تسلیم ہم نہ کریں. تو اللہ کے رسول کے فیصلے تو وہ شریعت ہے نا, جو آپ دیکھے گئے ہیں وہ ہر معاملے میں دیکھے گئے. تمہیں کمانا کس طرح سے ہے, تمہیں کاروبار کس طرح سے کرنا ہے, تمہیں اپنے بچوں کی شادیاں کس طرح سے کرنی ہے, لڑکے اور لڑکی کو کن بنیادوں پر دیکھنا ہے, یہ ساری تعلیمات شریعت کی اللہ کے رسول کی موجود ہیں. لیکن ہم اس کو پڑھنے والے تو بنے نا, اس کو دیکھنے والے تو بنے. ہم دنیا کے سارے ساز و سامان اختیار کرتے ہیں جب کوئی کاروبار کا سیٹ اپ کہیں لگانے بیٹھتے ہیں, ہر چیز دیکھتے ہیں, لیکن نہیں دیکھتے تو شریعت نہیں دیکھتے کہ اللہ کے رسول کی کیا تعلیمات ہیں اس کاروبار کے آغاز کرنے کے حوالے سے, قرآن کیا کہہ رہا ہے. تو بہرحال قرآن تو یہ کہہ رہا ہے دو ٹوک الفاظ میں کہ یہ مومن ہی نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک کہ یہ آپ کے فیصلوں کو تسلیم نہ کریں. فرمایا کہ ولو انا کتبنا علیہم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم, اور تو اگر تو ہم یہ ان پر فرض کر دیتے, وہی منافقین کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا تھا اور منافق کی پھر حضرت عمر نے گردن اڑا دی تھی. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تو ہم ان پر یہ فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کرو, یعنی کیا مطلب ہے کہ ہم ان کو کہہ دیتے اس جرم کی پاداش میں کہ جو انہوں نے کیا ہے اللہ کے رسول کے فیصلے کو نہیں مان رہے, اگر ہم ان پر یہ کہہ دیتے فرض کر دیتے کہ یہ سارے منافقین ایک دوسروں کی گردنیں ماریں, تمام منافقین ایک دوسرے کو قتل کریں, ابھی خروجو من دیارکم, یا ہم ان سے کہتے کہ اپنے گھروں سے نکل جاؤ اور یہ زمین جو ہے وہ چھوڑ دو, تو ما فعلوہ الا قلیل منہم, تو ان میں سے اکثر جو ہے وہ نافرمانی کرتے اور فرما برداری کرنے والے چند ہی ہوتے, ان میں سے اکثر جو ہے وہ نافرمان ہوتے. ولو انہم فعلوا ما یوعدون به, اور کاش کہ اگر یہ وہ کرتے کہ جن کو جو ان کو نصیحت کی گئی تھی, وہ نصیحت کیا ہے, اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے, اللہ کے رسول کے پاس آتے, ان سے بخشش طلب کرتے, استغفار کراتے اللہ سے, اللہ کے سامنے آ کر اور اللہ کے حضور آ کر اپنی توبہ تلافی کرتے, یہ وہ نصیحت تھی کہ جو ان کو کی گئی تھی, اگر یہ کام کرتے, نصیحت پر عمل پیرا ہوتے, لکان خیر لہم, تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا, وہ اشد تثبیتا, اور ثابت قدم رکھنے کے اعتبار سے بھی خوب ہوتا. وَإِلَى اللَّهِ آتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا, اور اس صورت میں کہ اگر یہ اطاعت رسول کی روی اختیار کرتے تو ہم اپنے پاس سے ان کو اجر عظیم عطا کرتے, وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, اور یقیناً پھر ہم انہیں سیدھے راستے کی رہنمائی کر دیتے. اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ برکات ہیں کہ جو اپنے اعمال کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے سانچے میں ڈھالتا ہے تو پھر کامیابی کے جو بھی راستے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نمایاں کرتے چلا جاتا ہے. ہدایت کے معنی کیا ہے, رہنمائی, راہ کو نمایاں کرتے چلا جاتا ہے. اب اس کے بعد یہ جو آیت نمبر 69 ہے, یہ بہت اہم آیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو بھی نیکوکار ہیں ان کی مائیت جنت میں اگر ہمیں درکار ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. فرمایا کہ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, اور جو اطاعت کرے اللہ کی اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اعمال کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے سانچے میں ڈھالا, کہ جو ساتھ ہوں گے ان لوگوں کے کہ جن پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انعام کیا. انعام یافتہ لوگوں میں ان کی مائیت ان کو نصیب ہوگی روز قیامت. اور انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, وہ نبیوں میں سے ہوں گے, یعنی نبیوں کے ساتھ ہوں گے, صدیقین کے ساتھ ہوں گے, شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے. وحسن اولئک رفیقا, اور کیا ہے یہ خوب رفاقت ہے, کیا ہے یہ خوب ساتھی ہوں گے روز قیامت. اللہ تعالیٰ یہ رفاقت ہم سب کو نصیب فرمائے. اچھا, اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ بڑا یعنی لبھا دینے والی وہ روایت ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ان کے چہرے پر بڑی پریشانی دیکھی، تو ساتھی سے جو ایک محبت ہوتی ہے اس میں قریب بلا کر پوچھا کہ فوبان کیا معاملہ ہے، خیر خیریت؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول سب خیریت ہے، لیکن مجھے ایک بات بڑی پریشان کرنے والی ہے، مجھے بہت پریشان کر رہی ہے. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ جب میں اپنے بیوی بچوں میں ہوتا ہوں، مجھے آپ سب سے زیادہ عزیز ہیں، اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب میں اپنی بیوی بچوں میں ہوتا ہوں اور ایک دم سے جو ہے وہ مجھے آپ کا خیال آتا ہے، تو میں فوراً گھر سے نکلتا ہوں اور آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، تو دل کو قرار آ جاتا اور یہ ہے کہ دل کو تسلی ہو جاتی. لیکن جب میں سوچتا ہوں کہ آپ بھی اس دنیا سے وصال فرما جائیں گے اور مجھے بھی مرنا ہے، مجھے بھی موت آنی ہے، اور مرنے کے بعد تو آپ بڑے اعلیٰ مقام پر جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں جنت میں داخل ہو سکوں گا کہ نہیں، لیکن اگر جنت میں پہنچ بھی گیا تو بہرحال یہ ہے کہ آپ کا وہ جو اعلیٰ و عرفہ مقام ہے اس تک تو میں نہیں پہنچ پاؤں گا، لہذا یہ ہے کہ میں آپ کا دیدار کیسے کر پاؤں گا، مجھے وہ قرار کیسے آئے گا. تو میں اس وجہ سے یہ بات ہے کہ جو مجھے پریشان کر رہی ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ کیا وہ محبت ہے محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فوبان رضی اللہ تعالیٰ. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر خاموش رہے، یہاں تک کہ پھر یہ آیت ہے کہ جو کہ نازل ہوئی کہ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وسلم، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، مائیت ان کو نصیب ہوگی ان لوگوں کی کہ جن پر اللہ نے انعام کیا، وہ نبیوں میں سے، وہ صدیقین، شہداء اور صالحین، ان کی رفاقت ہے کہ جو ان کو نصیب ہوگی. اور ایک موقع پر تو ایک عملی بات بھی بتائی، ایک صحابی ہیں حضرت کعب بن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ، ان کی یعنی ایک ذمہ داری تھی خدمت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد کے وقت جو ہے وہ جب آپ نماز کے لیے جاگا کرتے تھے تو وضو کا پانی اور مسواک وغیرہ جو ہے نا یہ اس کا اہتمام کرتے تھے حضرت کعب بن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ. تو ایک موقع پر یہ اپنی خدمت انجام دی، وضو کا پانی لیا اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسواک بھی لیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن اسلمی سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ، بڑے خوش ہو کے فرمایا کہ کعب مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو. تو کعب بن اسلمی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ نہیں چاہیے، لیکن مجھے بس ایک چیز چاہیے کہ مجھے جنت میں آپ کی مائیت چاہیے، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئینی علی نفسی کا من کثرت السجود، کہ تم اگر تو میری مائیت چاہتے ہو جنت میں، تمہارے لیے ہے کہ ایسے نہیں ملے گی، بلکہ اس کے لیے تمہیں یہ کرنا ہوگا کہ میری اعانت کرنی ہوگی کثرت سجود سے، یعنی کثرت نوافل ہے کہ جو تم پھر اس کی کثرت کرو، نوافل کی کثرت کرو اور اس میں میری اعانت کرو. لہذا یہ ہے کہ یہ ایک نسخہ بھی ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہم واقعتاً جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت چاہتے ہیں، تو بہرحال یہ ہے کہ اس کا ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ کثرت نوافل، سجود کی جو ہے وہ کثرت کی جائے. اللہ تعالی ہمیں نوافل کی توفیق بھی نصیب فرمائے، اور وہ نماز کے جو بعدت فریضہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز ہے، کون سی؟ نماز تہجد. اللہ تعالی اس کی بھی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. تو بہرحال یہ ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان انعام یافتہ لوگوں میں ہوگا. اب ذرا وہ آیت یاد کریں، سورہ فاتحہ جو کہ ہر نماز کا لازمی جز ہے، ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں. اس میں ایک بندہ مومن، ایک سلیم الفطرت انسان اپنے رب سے دعا کیا کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے انعام کیا. تو وہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ بھئی منعم علیہم کون ہے، اللہ کے انعام یافتہ بندے کون ہیں کہ جن کے راستے پر چلنے کی یہ دعا ہے کہ جو ہم سب مانگ رہے ہیں، روزانہ مانگ رہے ہیں، ہر رکعت میں مانگ رہے ہیں. تو اس کا جواب اب یہاں پر مل رہا ہے قرآن مجید کی، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 69، اور یہ قرآن مجید کے اس اسلوب کو جو ہے وہ نمایاں کرتا ہے کہ جس میں یہ بات فقہا کہتے ہیں کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ وہ دوسرے حصے کی تفسیر بیان کرتا ہے. تو یہ جو تفسیر ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 69، یہ کس آیت کی تفسیر ہے؟ وہ ہے آیت سورہ فاتحہ کی کہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر تو نے انعام کیا. تو وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ چار کیٹیگریز ہیں اہل ایمان کی کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمائی. ایک کیٹیگری کیا ہے؟ سب سے پہلی کیٹیگری وہ صالحین کی ہے. نیچے سے اگر بات شروع کی جائے، یعنی صالحین کون؟ کہ جو فطرتاً انسان جو ہے وہ بڑا سلیم ہے، بڑا پاک باز ہے، اس کے اعمال میں نیکیاں ہیں کہ جو جھلکتی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی یہ درجہ بھی ہم سب کو نصیب فرمائے. پھر یہ ہے کہ وہ محنت کر کے پھر مزید دو درجوں تک بھی اوپر چڑھ سکتا ہے. صالحین کے بعد اگلا درجہ کیا ہے؟ شہداء کا ہے، یعنی وہ لوگ شہید کی جمع شہداء، یعنی وہ لوگ کہ جو شہید کے معنی لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ گواہی دینا. ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں نا، اشہد اللہ الہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں. تو گواہی دینا یعنی شہید کون ہوتا ہے؟ کہ جو پوری زندگی اللہ کو ماننے کے بعد اب اپنے تمام اعمال سے، زندگی کے تمام گوشوں میں یہ گواہی دے کے واقعتاً میں اللہ کو مانتا ہوں، زندگی کے ہر گوشے میں عمل کرتا ہوں، اور اتنا جو ہے وہ گواہی دے کہ پھر یہ ہے کہ اپنی کیتی ترین شے جان بھی قربان کر دے. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ جان قربان کر دینا، اور اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں حدیث کی اصطلاح میں، وہ شہید ہے. وہ اسی ادوار سے شہید ہے کہ اس نے واقعتاً گواہی کا حق ادا کر دیا. تو یہ ہے اصل میں وہ دوسرا درجہ شہادت کا. اور تیسرا درجہ پھر اور ایک اوپر کا ہے، یعنی شہید سے اوپر کا درجہ ہے، اعلیٰ درجہ، اور وہ ہے صدیق کا درجہ. صدیق کون ہوتا ہے؟ کہ جو اللہ کو اور اللہ کی معرفت اسے اس درجے حاصل ہو جائے کہ جب کبھی بھی حق اس کے سامنے آئے تو فوراً اس پر لبیک کہے آگے بڑھ کر، کیلو کال نہ کرے، بلکہ یہ ہے کہ وہ اس کے دل ہی کی پکار ہو. جس طرح سے صدیق اکبر تھے رضی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے دین کی دعوت ہر ایک کے سامنے رکھی، ہر ایک نے کچھ نہ کچھ توقف کیا اور وقت لیا اور پھر قبول کیا، سوائے ابو بکر کے رضی اللہ تعالیٰ، کہ جن کے سامنے میں نے جیسے ہی دعوت رکھی ہے فوراً آگے بڑھ کر قبول کیا، کیونکہ وہ پہلے ہی اللہ کی معرفت تک پہنچ چکے تھے غور و فکر کر کے. اور جیسے اللہ کے رسول سے وہ دعوت پہنچی ہے تو بہرحال یہ ہے کہ یہ دل کی پکار تھی، فوراً آگے بڑھ کے قبول کیا. یہ ہے صدیق کا درجہ. تو صالحین، شہداء اور صدیقین، یہ تین درجے تو ہیں کہ جو آج ہم اگر اعمال میں بڑھوتری کریں اور خوب محنت کریں تو ان تین درجوں تک پہنچ سکتے ہیں، سوائے سب سے ٹاپ کا درجہ، وہ کیا ہے؟ نبیین. نبی تک آج نبی کے درجے پر کوئی نہیں پہنچا، کیونکہ خاتم النبیین کون ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ویسے بھی یہ نبوت جو ہے وہ وہابی ہوا کرتی ہے، قصبی نہیں ہوا کرتی. یعنی قصبی اور وہابی سے کیا مراد ہے؟ قصبی کیا ہے؟ کہ جس میں انسان قصب کرتا ہے، جس میں انسان محنت کرتا ہے، اس کی محنت جو ہے وہ شامل ہوتی ہے، اور محنت سے کوئی مقام حاصل کرتا ہے. تو یہ نبی کا درجہ تو محنت سے حاصل کیا ہوا نہیں ہوتا، بلکہ یہ وہابی ہوتا ہے. وہابی سے کیا مراد ہے؟ عطا کرنا. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. یہ تو عطائی ہے، یہ تو وہابی ہے نبوت کا درجہ. تو بہرحال خاتم النبیین ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب کوئی نبی کے درجے تک تو نہیں پہنچ سکتا، ہاں محنت کر کے ہم صالحین سے اوپر اٹھ کر شہداء کے درجے پر اور صدیقین کے درجے پر پہنچ سکتے ہیں. اور بہرحال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، امی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب آپ کے وصال کا بالکل وقت قریب تھا، بلکہ آپ فرماتی ہیں کہ انبیاء کو ان کے وفات کے وقت جب وصال کا وقت قریب ہوتا ہے تو دو آپشنز دیے جاتے ہیں، یعنی جب مرض الموت شروع ہوتا ہے انبیاء کا تو دو آپشن ہر نبی کو دیے جاتے ہیں کہ آپ اس مرض میں دنیا کی زندگی چاہیں تو ہم اور دے دیتے ہیں، یا یہ ہے کہ اللہ کی رفاقت چاہیں تو ہم آپ کو موت دے کے اور اللہ سے ملاقات کرا دیتے ہیں. تو امی عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ اللہ کے رسول فرماتے تھے ہم سے کہ یہ ہر نبی کو یہ دو آپشن دیے جاتے ہیں. برحال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اور مرض وفات شروع ہوا تو امی عائشہ بہت قریب تھی اس موقع پر رضی اللہ تعالی عنہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کثرت کے ساتھ یہ الفاظ تھے کہ مال لذینا انم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، مال لذینا انم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ ان لوگوں کے ساتھ کہ جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں میں سے، شہداء میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے اور صالحین میں سے. تو امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کی طرف سے یہ دو آپشن دیے گئے، اور اللہ کے رسول نے کون سا آپشن قبول کیا کہ دنیا میں رہنا نہیں، مزید زندگی نہیں، بلکہ وہ حسین رفاقت، وہ رفیق اعلیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جو سب سے بڑھ کر ایک بندہ مومن کو محبوب وہ ہستی ہے، اللہ تعالیٰ وہ محبت اللہ سے ہم سب کو بھی نصیب فرمائے، اور یہ جو حسین رفقتیں اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے. ذالک الفضل من اللہ، یہ جو فضل ہے خالصتاً یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ نبیوں اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ جنت میں جو بھی رفاقت ہے یہ خاص فضل ہے اللہ کی طرف سے. وکفا باللہ علیما، اور اللہ کافی ہے جاننے کے اعتبار سے، اللہ خوب جاننے والا ہے، یعنی اللہ کو پتا ہے کہ کون کس درجے پر ہے اور کیسی رفاقتیں انہیں ملنے والی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے، اطاعت رسول کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے بھی ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.